بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 23 جنوری 2015، مسجد جامع القرآن، قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں سورۃ تغابن کی آیات 7-10 کی روشنی میں ایمان بالآخرہ کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين. سورة تغابن کی یہ چار آیات ہیں، 7 سے لے کر 10 تک، جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی. ہمارا مطالعہ قرآن چل رہا ہے، سورة تغابن زیر مطالعہ ہے. اس کی ابتدائی 6 آیات پر گفتگو ہو چکی ہے، اور ان میں 2 ایمانیات کا تذکرہ ہوا ہے، ایمان باللہ اور ایمان بالرسالت. پہلی 4 آیات میں ایمان باللہ اور توحید کا ذکر ہے، دوسری 2 آیات میں اس کے بعد ایمان بالرسالت کا ذکر کیا گیا بڑی جامعیت کے ساتھ، اختصار کے ساتھ. اور اس کے بعد اب 4 آیات جو ہیں وہ ایمان بالآخرہ پر مشتمل ہیں. ہمارے دین کی اصل بنیاد ایمان ہے. چنانچہ سب سے اہم شے یہ ہے، اور ہمارا المیہ اس وقت یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں مسلمان ہے، ایمان تو ہمیں حاصل ہے. چنانچہ اس کو سب سے کم اہمیت دی جاتی ہے، اس مضمون کو. ایمان اصل میں کس شے کا نام ہے، کسے کہتے ہیں، اور اس کی ڈیپتھ کیا ہے، اور اس کے پھر لازمی منطقی نتائج کیا ہیں. اللہ پر ایمان لانے کے بعد لازمی منطقی نتیجہ کیا ہے، اس سے ہم بالکل اسے نظر انداز کر دیتے ہیں. جب اللہ کو رب مان لیا، خالق و مالک ہے اس کائنات کا، اور ہم اس کے بندے ہیں، تو لازمی تقاضا کیا ہے؟ بندے کا کام ہے آقا کے ہر حکم کے آگے سر جھکا دینا، سر تسلیم خم کر دینا. کسی معاملے میں کوتاہی کا ہو جانا تو امکان ہے، لیکن یہ کہ صاف حکم عدولی کی جائے رب کی اور مالک کی، اس کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں، عقل میں بھی نہیں ہے. لیکن ہم بڑی ڈٹائی کے ساتھ پوری زندگی میں اللہ اور رسول کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اور ہمارا ایمان ہمارے خیال میں بالکل محفوظ ہے، ہم صاحب ایمان ہیں، مسلمان ہیں. تو جو لاجیکل اور منطقی نتائج ہیں انہیں ہم تسلیم ہی نہیں کرتے. ایمان تو ایک ہول ہے. سچا ایمان ہوگا تو لازماً اس کے اثرات انسان کے کردار، اس کے عمل میں ظاہر ہوں گے. جس کی ایک مثال والد محترم دیا کرتے تھے بہت سادہ سی، کہ ہمیں معلوم ہے کہ اکثر سانپ جو ہیں وہ زہریلے ہوتے ہیں، اگرچہ سارے زہریلے نہیں ہوتے لیکن زہریلے ہوتے ہیں. کوئی شخص بھی رسک نہیں لے گا کہ سانپ جو ہے اس کو کٹ، اس کا جو ہے اس کے ساتھ معاملہ چھیڑ چھاڑ کرے اور یہ رسک لے اپنی جان کا، اگرچہ ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ بہت سے زہریلے نہیں بھی ہوتے. ایمان اگر ہو، یقین ہو، تو کیسے ممکن ہے کہ عمل اس کے تبدیل نہ ہو، اس کے اکارڈنگلی نہ ہو جائے، اس سے ہم آہنگ نہ ہو جائے ان حقائق کے جن کو انسان مان رہا ہے. اور ایمان اصل میں دل کی یقین کا نام ہے، جب یقین پیدا ہوگا تو اس کا لازمی اثر عمل پر ہوگا. بہرحال یہ ہے موضوعات جو اپنی جگہ بہت اہم ہیں. انہی ایمانیات میں اب ایمان بالآخرہ. ویسے ایمان مجمل کا ذکر پہلے بھی ہوا تھا، بنیادی ایمان تو اللہ پر ایمان ہے، لیکن جب اللہ پر ایمان حاصل ہو گیا یا وہاں تک پہنچ گئے، اب اس کی مزید تشریح آتی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بھی بھیجا ہے اپنے پیغام کے ساتھ، پیغام بھی بھیجا ہے تو اس پیغام پر بھی یقین کرنا اور رسولوں پر بھی یقین کرنا، اور اس سلسلہ رسالت پر یقین، اس کے تین حصے ہیں. سلسلہ رسالت میں ایک رسول ملک ہے، فرشتوں میں سے ایک رسول جو اللہ کا پیغام لے کر پہنچاتا ہے رسول بشر تک. چنانچہ یہ ایمان تین حصوں میں بڑھ جاتا ہے، فرشتوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، اور پھر اللہ کی کتابوں پر ایمان. رسولوں پر کتابیں نازل ہوئی ہیں، صحیفے نازل ہوئے ہیں. تو ایمان بر رسالت کو زیادہ کھولیں تو یہ تین حصے ہیں، لیکن ہے ایک وحدت. ایمان بالآخرت وہ ہے جس کا سب سے زیادہ اثر انسان کے عمل پر پڑنا چاہیے. اصولی طور پر لاجک یہ کہتی ہے، انسانی عقل یہ تقاضا کرتا ہے. چنانچہ آپ یہ دیکھیں گے کہ ایمان بالآخرت کا تذکرہ کسی نہ کسی حوالے سے قرآن کے ہر صفحے پر ہے. جنت دوزخ، آخرت حساب، اللہ کی پکڑ، کوئی صفحہ شاید آپ کو ایسا مل جائے جس میں اس کا ذکر نہ ہو. ہر صفحے پر ایک سے زائد مرتبہ تو ذکر آپ کو ملے گا. سب سے زیادہ تاکید اس کی ہے، اور اس کا ایک سبب میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ انسان کو یقین نہیں آتا کہ میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی مر جاتے ہیں اس کے بعد ان میں سے کوئی بھی دوبارہ لوٹ کر نہیں آیا. اور مشاہدہ تو یہ ہے کہ اس کا جسم بھی جو ہے وہ تحلیل ہو جاتا ہے، سیل، اس کے سیلز جو ہیں وہ بھی خاک میں رل جاتے ہیں، یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے کہ ہڈیاں بھی چورا ہو جائیں گی. اب دوبارہ پیدا کیا جائے گا، پھر اٹھائے جائیں گے ایک اور عالم میں. ہمیں تو صرف اس عالم کا تجربہ ہے، آگے تو ہم نے کوئی اور عالم، کوئی اور دنیا دیکھی نہیں، لہذا اس کا یقین کرنا بڑا مشکل ہے. عقل انسانی میں ایک بنیاد ہے صرف، جس کا ذکر سورہ قیامہ میں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی پہچان انسان کے باطن میں موجود ہے، اس کی فطرت کا حصہ ہے. اسی فطرت کا ایک گوشہ یہ بھی ہے کہ انسان کے اندر ضمیر ہے، ضمیر نام کی ایک شے ہے، کانشنس، جو حیوانات میں نہیں ہے. اور کچھ موٹا موٹا علم خیر اور شر کا، نیکی کا اور گناہ کا انسان کو دے دیا گیا. فالہمہا فجورہا وتقواہا. سب کو معلوم ہے کہ وعدہ پورا کرنا ایک اچھی بات ہے، وعدے کا توڑ دینا اچھا نہیں ہے. امانت کے اندر خیانت کرنا بری بات ہے، امانت کی پاسداری ایک اچھا وصف ہے. سچ بولنا ایک کریڈیٹیبل بات ہے، جھوٹ بولنا کبھی بھی اچھا نہیں سمجھا جائے گا. کسی کو دھوکہ دینا بری بات ہے، کسی کا مال ناجائز طور پر ہڑپ کرنا، چاہے ان بری باتوں سے اور ان جرائم کے ذریعے ہم دنیا میں گین کر رہے ہوں، پھل پھول رہے ہوں، دوسرا کا مال ہڑپ کر کے ہمارے اپنے جو ہے جو جائیدادیں ہیں اس میں اضافہ ہو رہا ہے، ظاہراً دنیا میں کامیابی کی طرف گامزن ہے، اندر سے ضمیر ملامت کرتا ہے، کام تم نے غلط کیا، اس کا حق نہیں تھا. اور یہ جو ضمیر کا ایک بیلنس اندر نصب ہے، ترازو نصب ہے، اس کے نتیجے میں انسان کو جو خیر اور شر کا ایک تصور موجود ہے، اس کے مطابق دنیا میں نتائج نہیں نکلتے. یعنی جو ضمیر کی آواز کو وزن دے، اس کو ویٹیج محسوس کرے، اس کے مطابق چلے، گناہوں سے اور ظلم اور زیادتی سے بچے، وہ عام طور پر دنیا میں جو ہے ایسے لوگ دنیا کی دوڑ میں پیچھے رہ جاتے ہیں. وہ اصولوں کے اندر ہی بےچارے گم ہو کر رہ جاتے ہیں، اصولوں کی پاسداری کرتے رہتے ہیں. اور جو ان اصولوں کو توڑ دیں جو ضمیر ہمیں بتا رہا ہے، وہ ظاہراً دنیا میں پھل پھول رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں. تو نہ چاہیے ایک، اگر تو یہ حقیقت ہے تو اس کے مطابق نتیجہ بھی نکلنا چاہیے. نتیجہ نہیں نکل رہا ہے اس کے مطابق، اس کے برعکس نکل رہا ہے. اب ایک عقل تقاضا کرتی ہے، جن لوگوں نے ضمیر کی آواز کو پر کان دھرتے ہوئے اصولوں کی زندگی گزاری ہے، انہیں بہترین ریوارڈ ملنا چاہیے. اور جنہوں نے ان اصولوں کو کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے نو انسانی کے ساتھ ظلم اور زیادتی اور ان کو ایکسپلائٹیشن کی ہے، ان کو بدترین سزا ملنی چاہیے. اس دنیا میں تو نہیں ملتی، کوئی اور عالم ہونا چاہیے. یہ ہے عقل کا تقاضا. قرآن مجید میں حضرت لقمان کا ذکر ہے، ان کی نصیحتوں کا اپنے بیٹے کو. موت کے وقت انہوں نے جو بھی حکیم لقمان، حکمت، دانائی، وزڈم اللہ تعالی نے ان کو عطا کی تھی، چنانچہ انہوں نے بوقت مرگ بیٹے کو جو وصیتیں کی، اور اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ وہ نبی نہیں تھے اور کسی نبی کے پیروکار بھی نہیں تھے، لیکن فطرت پر تھے، ان کی فطرت جو ہے وہ بیدار تھی. چنانچہ انہوں نے بیٹے کو پہلی وصیت تو کی، دیکھو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا. کائنات کی سب سے بڑی حقیقت توحید ہے، یہ پورا نظام ایک ہی کے کنٹرول میں. اسی طرح یہ بھی نصیحت کی کہ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماء او فی الارض یاتی بها اللہ، کہ اے بیٹے اگر تم نے کوئی بھی عمل کیا ہو، وہ زمین کی پہنائیوں میں کیا ہو، آسمان کے اندر کیا ہو، چھپ کر کیا ہو، یاتی بها اللہ، ایک وقت آئے گا کہ اللہ اسے تمہارے سامنے لے آئے گا، مکافات عمل ہو کر رہے گا. اس ضمیر کے حوالے سے وہ پھر عدالت قائم ہوگی. جنہوں نے ضمیر کی آواز کو نظر انداز کیا اور ان اصولوں کو توڑا، انہیں بدترین سزا ملے گی. اور جنہوں نے اس کے مطابق کام کیا اور اس کے اندر رہے ان اصولوں کے تحت اور اپنے آپ کو روک کر رکھا، انہیں بہترین اجر ملے گا. یہ عقل تقاضا کر رہی ہے، ایک حکیم اور دانا انسان یہاں تک پہنچا. قرآن مجید نے اسی کو کہا نفس لوامہ، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. تو ایک یہ عقل کے اندر تھوڑی سی یہ بات جو ہے دلیل کے اعتبار سے آتی ہے کہ ایک عالم اور ہونا چاہیے. دوسری بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا کہ آپ قسم کھا کر کہیں کہ وہ دن آ کر رہے گا. آپ کو ان لوگوں نے الصادق اور الامین مانا ہے، آپ کا کردار تو سب کے سامنے ہے، آپ کی شخصیت، آپ کی عظمت، جب آپ قسم کھا کر کہیں گے تو اس کے اندر اپنا ایک وزن ہے، شخصیت کا بھی وزن ہوتا. تو لا اقسم بیوم القیامہ، نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی. کون کھا رہا ہے قسم؟ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. اسی طرح یہاں فرمایا، ان آیات کے اندر بھی اس کا ذکر ہے، چنانچہ میں ان کا ترجمہ کر رہا ہوں. زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، دعویٰ کرتے ہیں یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، جو اللہ کو نہیں مانتے، رسولوں کو نہیں مانتے، ان لن یبعثوا، ہرگز وہ نہیں اٹھائے جائیں گے، کوئی دوسرا عالم نہیں ہے، کوئی دوسری زندگی نہیں ہے. قل بلا وربی لتبعثن، اے نبی آپ کہہ دیجئے، فرما دیجئے کیوں نہیں، اور مجھے میرے رب کی قسم تم لازمن اٹھائے جاؤ گے. اب یہ وہ شخصیت کا وزن ہے جن کا کردار کا لوہا مانا گیا کہ کو کہنے والا کون ہے اور کس عزم اور جزم سے کہہ رہا ہے. ثم لتنبؤن بما عملتم, اور پھر تم جتلا دیے جاؤ گے جو عمل تم نے کیا, یعنی عمل سب کا سب سامنے آ جائے گا, نیکی بدی خیر شر جو کچھ بھی کیا تھا وہ تمہارے سامنے لے آیا جائے گا. وذلک علی اللہ یسیر, اور یہ اللہ پر بہت آسان. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات بڑے مختصر ہوتے تھے. اکثر تو آپ کسی کو دعوت دیتے تھے ایمان کی تو قرآن کی آیات ہی پڑھ کر اس کے حوالے سے ہی آپ تذکیر فرماتے تھے, توجہ دلاتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے, اس پر ایمان لاؤ. بہرحال یہ جو حکم آیا کہ آپ قسم کھا کر کہیے کہ میرے رب کی قسم ہے تم لازمن اٹھائے جاؤ گے, تو ایک خطبہ نہج البلاغہ میں ملتا ہے, بڑا جامع خطبہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اس کے الفاظ بڑے جامع ہیں اور بڑا مؤثر خطبہ ہے, اور لگتا یہ ہے کہ بالکل ابتدائی دور میں جب آپ نے دعوت ایمان دینا شروع کی ہے اس وقت بالکل شروع شروع میں جن الفاظ میں قوم کو جگانے کی کوشش کی, یہ وہی خطبہ ہے کہ جو آغاز کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دعوتی مرحلے کا بالکل آغاز محسوس ہوتا ہے. فرمایا ان الرائد لا یکذب اہلہ, دیکھو قافلے کا جو رائد ہوتا ہے رہنما ہوتا ہے وہ قافلے والوں کو کبھی بھی دھوکہ نہیں دیتا, ان سے جھوٹ نہیں بولتا. اس کے آج تو ہم شاید تصور نہ کر سکتے ہوں لیکن ویولائز تو کر سکیں گے کہ اس زمانے میں سفر ہوتے تھے لمبے لمبے اور صحرا کا سفر ہے, اور اس کے اندر جو رائد ہوتا تھا جو رہنما ہوتا تھا جو سفر رستہ بتانے والا ہوتا تھا وہ سب سے زیادہ قابل اعتماد شخص ہوتا تھا کہ ہاں یہ تجربہ کار بھی ہے اور ہمیں جھوٹ دھوکا نہیں دے گا. اس لیے کہ اگر ایک مرتبہ اصل ٹریک سے ہٹ گئے تو موت یقینی ہے, پھر کوئی معجزہ ہی بچا سکتا ہے صحرا کے اندر, لہذا رسک لینا بہت بڑی بات تھی. اور ہوتا بھی یہ تھا کہ جو بھی قائد ہوتا تھا وہ کبھی دھوکہ نہیں دیا کرتا تھا, یہ گویا کہ رائج تھا, یہ نظام ایسے ہی شخص کو بنایا جاتا تھا. تو ان الرائد لا یکذب اہلہ, قافلے کا رہبر اور رہنما اپنے قافلے والوں کو کبھی دھوکہ نہیں دیتا, جھوٹ نہیں بولتا. واللہ لو کذبت الناس جميعا ما کذبتکم, یہ پہلا جو جملہ آپ نے ارشاد فرمایا اس میں ایک رہنمائی تھی کہ میں بھی تمہیں کچھ گائیڈنس دے رہا ہوں, قیادت کر رہا ہوں, اللہ نے مجھے بھی ایک رہنمائی کا جو ہے ذمہ داری عطا کی ہے. تو جب ایک عام آدمی جو ہے تم میں سے کوئی شخص بھی قافلے کو دھوکہ نہیں دیتا جو رائد ہوتا ہے, تو میرا معاملہ تو تمہارے سامنے ہے, اور قسم ہے اللہ کی اگر میں تمام لوگوں سے جھوٹ بول سکتا تب بھی تم سے کبھی جھوٹ نہ بولتا. تم تو میرے قبیلے کے لوگ ہو, کمبے قبیلے کے لوگ ہو, کوئی امکان اگر تھا کہ میں کہیں کسی اور سے جھوٹ بول سکوں تب بھی اس کا کوئی امکان نہیں تھا کہ تمہارے ساتھ میں جھوٹ بولوں اور تمہیں دھوکہ دوں. واللہ لو غررت الناس جميعا ما غررتكم, اور قسم اللہ کی اگر میں لوگوں کو دھوکہ دے سکتا کسی کو بھی تب بھی ہرگز تمہیں نہ دیتا. کتنا ایک مؤثر انداز ہے. آپ الفاظ ہیں اپنے کہ اتی تو جوامع الکلم, مجھے اللہ نے بہت جامع کلمات عطا کیے ہیں. یعنی آپ جب خطبہ دیتے تھے تو دریا کو کوزے میں بند کرتے تھے, اتنے جامع الفاظ. اب اس کے بعد آپ نے فرمایا واللہ الذی لا الہ الا ہو انی رسول اللہ علیکم خاصتا وإلی الناس کافا, قسم ہے اس اللہ کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں, میں ہوں اللہ کا رسول تمہاری طرف, اللہ کا نمائندہ بن کر آیا ہوں تمہارے لیے خاص طور پر اور پوری نوع انسانی کے لیے بالعموم. آپ کی دو بعثتیں تھیں, آپ نے بالکل شروع سے واضح فرما دیا. ایک بعثت خصوصی اہل عرب کی طرف, قریش مکہ, جیسے کہ آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے اپنی اپنی قوم کی طرف آئے, لیکن آپ کی رسالت صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شان یہ تھی کہ ایک قوم کی طرف تو آپ کی بعثت خصوصی ہے، اس لیے کہ آپ وہیں آئے ہیں، انہی کی زبان بولتے ہوئے آئے ہیں، اور دعوت کا فریضہ بنفس نفیس آپ نے اسی قوم میں ادا کیا، سر انجام دیا. لیکن آپ کی رسالت پوری نوع انسانی کے لیے، یہ پیغام پوری نوع انسانی کے لیے، اب کوئی اور نبی اور رسول نہیں آئے گا قیامت تک، اب آپ ہی کی رسالت کا دور ہے. تو انی لرسول اللہ الیکم خاصۃ والی الناس کافہ. اب اس کے بعد اب قیامت کے حوالے سے جو جھجھوڑا ہے، واللہ لتموتن کما تنامون، قسم اللہ کی تم لازمن تم پر موت طاری ہو جائے گی جیسے کہ تم روزانہ سو جاتے ہو. اچھا، یہ وہ حقیقت ہے جس کا کوئی انکار کر نہیں سکتا، موت تو آنی ہے. جسے ہم کہتے ہیں نا ابدی نیند سو گئے، روزانہ بھی سویا کرتے تھے، اور اس کے بعد ایک نیند وہ آئی کہ پھر ابدی نیند سو گئے، وہ تو سب نے سونا ہے، یہاں تک تو کوئی اختلاف نہیں ہے. ثم لتبعثن کما تستيقظون، اور وہ قسم چل رہی ہے اور قسم اللہ کی کہ پھر تم لازماً اٹھائے جاؤ گے، جگا دیے جاؤ گے جیسے روزانہ صبح کو بیدار ہوتے ہو. آنکھ کھلے گی میدان حشر میں، وہ وقت آئے گا، آ کر رہے گا، کسی کے لیے کوئی اسکیپ نہیں ہے. اور یہ بات کہہ رہے ہیں قسم کھا کر، قسم اللہ کی. ثم لتحاسبن بما تعملون، اور پھر جو عمل تم نے دنیا میں کیا اس سب کا تمہیں حساب دینا پڑے گا. حساب کتاب وزن اعمال، اب یہ ساری چیزیں ہیں ایک جملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سمیٹ دیا کہ ثم لتحاسبن بما تعملون ثم لتجزون بالاحسان احسانا وبالسوء سوءا، پھر لازماً تمہیں بدلہ دیا جائے گا نیکی کا نیکی کے ساتھ اور برائی کا برائی کے ساتھ. جن لوگوں نے اخلاقی زندگی گزاری، ضمیر کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے دنیا کی زندگی گزاری ہے، ان اصولوں کو مد نظر رکھا ہے جو انسان کے اندر فطری طور پر ودیت ہیں، کیا خیر ہے کیا شر ہے، اسی کی زیادہ تفصیل پھر رسول اور نبی آ کر بتاتے ہیں. موٹی موٹی چیزیں انسان کو معلوم ہیں، ڈیٹیلز تفاصیل وہ نبی اور رسول آ کر بتاتے ہیں. اور پھر آخری الفاظ ہیں وَإِنَّهَا لَجَنَّتٌ أَبَدًا أَوْ لَنَارٌ أَبَدًا، اور پھر وہ تو یا جنت ہے ہمیشہ ہمیش کی یا پھر جہنم ہے ہمیشہ ہمیش کی. یہ ہے گویا کہ جو حکم دیا گیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا نبی آپ قسم کھا کر کہیے کہ تم لازماً اٹھائے جاؤ گے. قُلْ بَلَا وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّأُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ، اور پھر تمہیں پورا پورا دے دیا جائے گا جو کچھ تم نے کیا ہے، دکھا دیا جائے گا. وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اور اللہ پر یہ بہت آسان ہے. اس وقت کے لوگوں کے لیے تو سمجھنا شاید بہت مشکل تھا، آج کے دور میں سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ پورا پورا ڈیٹا کیسے اکٹھا کیا جا سکتا ہے. ہر شخص نے چھپ کر یا ظاہراً جو بھی کام کیا ہے وہ سب کا سب ریکارڈ پر آ سکتا ہے. آج کی دنیا کے لیے تو اب یہ بات اجنبی نہیں ہے، انسان خود وہاں پہنچ رہا ہے. اسی لیے فرمایا وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، یہ سب چیزیں اللہ کے لیے بہت آسان. لیکن جب انسان یہاں تک پہنچا ہے تو وہ آخرت کی اور اللہ کی اور رسولوں کی نفی کر چکا ہے، اب تو وہ شیطان کے ہاتھ میں کھلونا ہے اور شیطان اسے استعمال کر رہا ہے. فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، ایمان بالآخرت کا ذکر کر کے اب دعوت ایمان ہے، تینوں ایمانیت کا تذکر آ گیا، ایمان باللہ، ایمان بالرسالت، ایمان بالآخرہ، اس کو بعاد بھی کہتے ہیں، پلٹنے کی جگہ. اس دنیا کے بعد ہمیں ایک اور جگہ اٹھایا جائے گا. تو چنانچہ ایمان کی دعوت ہے فآمنوا باللہ ورسولہ، بس اے لوگو ایمان داؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، والنور الذی انزلنا، اور اس نور پر جو ہم نے نازل فرمایا، یعنی یہ کتاب قرآن حکیم. واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے باخبر ہے. یوم یجمعکم لیوم الجمع، جس دن کی وہ تمہیں جمع کرے گا، سب کو اکٹھا کر دے گا ایک میدان میں، وہ جمع ہونے والا دن. اس کی کچھ کچھ جو ایک ریزمبلنس ہے وہ میدان عرفات سے سمجھ لیجئے، کہ وہاں جس وقت جیسے لوگ جمع ہوتے ہیں ایک میدان میں، اور بعض روایت کے مطابق اسی کو پھیلا دیا جائے گا اور وہیں پر جمع ہوں گے. یہ حشر جو ہے اسی زمین پر ہوگا، ایک رائے ہے، ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے لیکن اس کا پورا امکان موجود ہے. اس لیے کہ کہا گیا کہ زمین کو بالکل چپٹا کر دیا، اونچ نیچ سب ختم ہو جائے گی، بالکل ہموار ہو جائے گی، ایک میدان ہوگا یہ. تو اب چونکہ قیامت بھی زیادہ دور نہیں ہے، سبھی کہہ رہے ہیں، جو بھی آسمانی مذاہب کو مانتے ہیں وہ سب یہ بھی مانتے ہیں کہ اینڈ ٹائم بھی آ گیا، اینڈ آف ہسٹری. چنانچہ اب جتنے بھی ہیں 7 ارب اس وقت ہیں، اور اتنے ہی حصے یا کچھ زیادہ زمین کے اندر ہوں گے، اسی زمین میں سب سما جائیں گے، ایک ہی میدان میں سب اکٹھے ہو سکیں گے. تو یوم یجمعکم لیوم الجمع، جس دن وہ جمع کرے گا تم سب کو، وہ جمع ہونے والا دن. ذلک یوم التغابن، وہ دن ہے ہار اور جیت کے فیصلے کا دن، کون کامیاب ہوا کون ہارا، اصل فیصلہ وہاں ہوگا. تم دنیا میں فیصلے کرتے ہو، دنیا میں تو کسی کو کامیابیاں ملیں یا ناکامیاں ہوں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ سب آزمائش کی شکلیں. اللہ تعالیٰ تمہیں مختلف صورتوں سے، کیفیات سے آزما رہا ہے. لتبلون فی اموالکم وانفسکم، تمہاری جان پتک ہو رہی ہے، تمہارے مالوں میں بھی اور تمہاری جانوں میں بھی. کبھی کوئی شخص بیمار ہو گیا، کبھی کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی حادثہ پیش آ گیا، اور بڑے بڑے ناگہانی حادثے ہوتے ہیں، انسانوں کے ساتھ ہوتے ہیں. کبھی دنیا میں بڑی کامیابی مل گئی، اور کامیابی ملنے کے نتیجے میں وہ جو جشن منا رہا ہوتا ہے اور جو کچھ اس کے اندر کر رہا ہوتا ہے، حقیقت کے اعتبار سے وہ اپنی ناکامی کا اعلان کر رہا ہوتا ہے. اس لیے کہ اس کامیابی کے نتیجے میں جو اس کا طرز عمل ہونا چاہیے تھا اللہ کے ایک بندے کی حیثیت سے، کہ وہ اللہ کے سامنے مزید جھکے، اس کا شکر ادا کرے، اپنے اعمال سے بھی اپنی زبان سے بھی اس کا شکر ادا کرے، لیکن اب اس کامیابی کے نتیجے میں وہاں پر شرابیں صرف کی جائیں گی، وہاں مجرے ہوں گے. یہ کامیابی، اس کامیابی پر وہ اعلان کر رہا کہ میں ناکام ہوں. دنیا کی تو یہ حیثیت، جو کیفیات بھی آ رہی ہیں وہ سب کی سب آزمائش. کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ. ایک بات تو طے ہے، سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم تم سب کو آزما رہے ہیں خیر و شر سے، اچھے حالات سے مشکل اور سخت حالات سے، کامیابیوں سے ناکامی سے. فتنہ یہ سب کیا ہے؟ آزمائش، جانچ اور پرکھ ہے، اور اس کے نتیجے میں اینڈ ریزلٹ وہاں ڈکلیئر ہوگا، سارا کچھ کچا چھٹا جو ہے وہ سب سامنے لے آیا جائے گا. ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ کیسا اعمال نامہ ہے؟ اس نے تو نہ کسی بڑی چیز کو چھوڑا نہ چھوٹی چیز کو، ہر شے کا احاطہ کر لیا. وہ اس وقت کیفیت ہوگی. تو ذلک یوم التغابن، نسل فیصلہ اس دن ہوگا ہار اور جیت کا. سورۃ العصر کے اندر جو پیغام ہے نا، اصل میں وہ یہاں پر بین السطور میں جھلک رہا ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر، یہ تیزی سے گزرتا ہوا زمانہ اس حقیقت پر گواہ ہے. واو جو ہے عربی زبان میں قسم کے لیے آتا ہے، زمانے کی قسم ہے، یعنی زمانہ اس حقیقت پر گواہ ہے کہ ان الانسان لفی خسر، یقیناً پوری نوع انسانی ایک بہت بڑے خسارے سے دوچار ہونے والی ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نوع انسانی کا مقدر خسارہ ہے. ہاں کچھ لوگ ہیں جو بچ جائیں گے، وہ کون ہوں گے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق، حق کے علمبردار بن کے کھڑے ہوئے، وتواصوا بالصبر، اور پھر اس راستے میں جو مشکلیں اور تکالیف آئیں ان پر صبر کیا، انہیں جھیلا اور برداشت کرتے رہے زندگی کے آخری سانس تک، لیکن ایمان کے عملی تقاضوں سے پیچھے نہیں ہٹے. یہی پیغام یہاں پر آ رہا ہے. ذالک یوم التغابن، ہار اور جیت کے فیصلے کا دن وہ ہے. سورہ آل عمران میں بھی ذکر ہے، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، تمہیں پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا قیامت کے دن جو کچھ تم نے کیا ہوگا. فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، وہ کامیابی یا ناکامی کیا ہے؟ جو شخص جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جس کو جنت میں داخل ہو کر دیا گیا وہی ہے جو کامیاب ہے، باقی سب ناکام. چاہے اپنے وقت کے بل گیٹ ہوں، قارون وقت ہوں، دنیا دیکھتی ہو اتنا اونچا مقام دنیا میں یہاں تک پہنچ گئے، رول ماڈل ہو، آج کل مسلمانوں کے رول ماڈل بھی یہی ہیں جو دنیا میں کامیابی حاصل کرتے. ہم اپنی اولاد کو بھی بتا رہے ہوتے ہیں یہ ہے رول ماڈل، دیکھو کہاں سے شروع کیا، چھابڑی سے شروع کیا تھا، آج کتنی ملے ہیں ان کی، بڑی کامیابی. کامیابی کا معیار یہ نہیں ہے، کامیابی کا معیار صرف ایک، من زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو اس دن آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ ہے کامیاب. چاہے دنیا میں دنیاوی پیمانوں کے اعتبار سے، دنیاوی کامیابیوں کے اعتبار سے ناکام ترین انسان ہو، اصل کامیاب ہوئے. یہ ہے پیغام قرآن کا جو تقریباً ہر صفحے پر آپ کو کسی نہ کسی انداز سے ملے گا. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَل صَالِحًا، اور جو لوگ ایمان لائیں اللہ پر اور عمل بھی کریں بالکل نیک اور صالح، یعنی ایمان کے عملی تقاضوں کو پورا کریں، یکفر عنہ سیئاتہ، اللہ تعالیٰ اسے دور کر دے گا اس کی برائیوں کو، ویدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار، یعنی جو اس ٹریک پر چل رہا ہے ایمان اور عمل صالح کی، کوئی شخص بھی غلطیوں سے خامیوں سے پاک نہیں ہے، لغزشیں ہوتی رہتی ہیں. ٹریک پر چلنے والا ٹریک پر چلے علی وجہ البصیرہ، کوئی کمی رہ جائے، کوئی غلطی ہو گئی، کہیں پاؤں میں لغزش آ گئی، فوراً توبہ کرے، لیکن آئے پھر اسی ٹریک پر تو اللہ تعالیٰ یہ گناہ معاف کرتا رہے گا، وہ بخشنے والا ہے. انسانوں سے خطائیں ہو جاتی ہیں، لیکن اس کے لیے بڑا آسان طریقہ ہے، فوراً توبہ کرو اور پھر صراط مستقیم اس رستے پر، اس ٹریک پر آ جاؤ. یہ نہیں ہے کہ قدم پھسلا ہے تو بس اب پڑے رہیں اسی میں، نمازیں چھوٹ گئی ہیں تو چلو اب پھر اب غیر معینہ مدت کے لیے اب چھٹی رہیں گی، کوئی حادثہ ہی ہوگا پھر دوبارہ کہ پھر انسان سوچے گا اور اچھا پھر دوبارہ نماز بھی شروع کرنی چاہیے، کوئی توجہ دلا دے گا تو، ورنہ بس پڑے گناہوں کی دلدل میں ہیں تو بس پڑے ہیں وہیں پر. خیال یہ ہے کہ بڑھاپے میں جا کر توبہ کر لیں گے، گارنٹی کس نے دی ہے کہ وہ بڑھاپے کی عمر انہیں نصیب بھی ہوگی کہ نہیں، پہنچیں گے کہ نہیں، پہنچ بھی گئے توبہ کی توفیق ملے گی یا نہیں. لہذا لغزش ہو سکتی ہے، گناہ ہو سکتا ہے، کوتاہی ہو سکتی ہے، فوراً توبہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری برائیوں کو دور کر دے گا، معاف کر دے گا. چلنا اس راستے پر ہے، منزل آخرت کو بنانا ہے، دنیا کو نہیں. اصل پیغام یہ ہے، فیصلہ کرنا پڑے گا، ایک دنیا یہ ہے، ایک دنیا وہ ہے، اگرچہ یہ دو دنیاؤں کے اندر جو فرق ہے اس پر انشاءاللہ میں آئندہ گفتگو کروں گا. ہم بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں یہ دو دنیائیں ہیں گویا کہ برابر کی ہیں، ہم وزن ہیں، دونوں کو بیلنس کر کے چلنا چاہیے، بات بظاہر بڑی خوبصورت ہے لیکن حقیقت کے بالکل برعکس، نہ بیلنس کیا جا سکتا ہے. آپ کو ایک فیصلہ کرنا پڑے گا کہ میرے لیے مقدم پرائیورٹی نمبر ون یہ دنیا اور دنیا کی کامیابی ہے یا آخرت اور آخرت کی کامیابی ہے، یہ فیصلہ کرنا پڑے گا. قدم قدم بھی کرنا پڑے گا، صبح اٹھتے ہی کرنا پڑے گا. اقبال کا ایک شعر ہی بتا رہا ہوں، سنا رہا ہوں کہ کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے. امتحان تو یہیں پر آ گیا، یہ تو سارا دن امتحان ہوگا. اور ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، نہیں ہم دنیا اور آخرت کو بالکل بیلنس کر کے چلیں گے، دین اور دنیا کو بیلنس ہو نہیں سکتا. آپ کو ایک کو پرائیورٹی نمبر ون دینی ہے. بل کلا بل تحبون العاجلہ، قرآن نے یہی تو شکوہ کیا ہے، ساری بات پڑھ کر بھی تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو، وتذرون الآخرہ، اور آخرت کو جو ہے مؤخر کر دیتے ہو، اس کے پیچھے رکھتے ہو. یہ بات ایک جگہ نہیں آئی، بہت جگہوں پر آئی ہے، تو چنانچہ اب میں ترجمہ کر دوں اور بات پھر مکمل کریں گے. چند منٹ حالات حاضرہ کے حوالے سے بھی انشاءاللہ دینے ہیں. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَل صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، جو شخص اس ٹریک پر آ گیا اللہ پر ایمان، حقیقی ایمان جو انسان کے عمل کو بدل دے، اور آگے وَيَعْمَل صَالِحًا، پھر وہ نیک عمل کرے گا. يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، کچھ کمی کوتاہی رہ گئی اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائیں گے. وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور وہ داخل فرمائے گا انہیں ان باغات میں جن کے دامن میں چشمے رواں ہوں گے. خالدین فیہا ابدا، اور وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش. ایک مختصر زندگی ہے، محدود زندگی ہے، غیر یقینی ہے، کل کا کسی کو پتہ نہیں ہے، اور ایک وہ بات زندگی ہے، گارنٹی ہے ہمیشہ ہمیش، کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے، کیا ہی نہیں جا سکتا. ذالک الفوز العظیم، یہی ہے عظیم کامیابی، اصل کامیابی ہے یہ. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جنہوں نے انکار کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو، ایک انکار زبان سے ہوتا ہے اور ایک انکار اپنے عمل سے ہوتا ہے. بہت بڑی اکثریت اس دنیا میں وہ ہے جو زبان سے بھی انکار کیے ہوئے، اور ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں میں وہ ہے کہ جو زبان سے تو مانتے ہیں، ایمان کا اظہار کرتے ہیں، عمل سے انکاری. اولئک اصحاب النار خالدین فیہا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آگ والے ہیں، جہنم میں گریں گے اور پھر رہیں گے ہمیشہ اسی میں. وبئس المصیر، وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. یہ ہے ایمان بالآخرت کے حوالے سے چار آیات. یہ تین ایمانیات جو بنیادی بنتے ہیں، ایمان باللہ، ایمان بالرسالت، ایمان بالآخرہ، ان کا مضمون پورا ہوا. اگلے رکوع کے اندر بعض بہت اہم ہدایات ہیں. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ لگتا ہے شاید بظاہر ان کا ایمان سے تعلق نہیں ہے، لیکن حقیقتاً وہ ایمان ہی کے مضمرات ہیں. ایمان کے نتیجے میں انسان کی سوچ میں، اس کے رویوں میں جو فرق آنا چاہیے، وہ ہمارے سامنے رکھا گیا ہے، تاکہ انسان اس کے اپنے آپ کو جج کر سکے ان اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ کیا میں واقعی، میری سوچ یہ بن چکی ہے، میرے رویے یہ بن چکے ہیں جو بیان کیے گئے. اگر یہ ہیں تو اطمینان ہے کہ ہاں ایمان موجود ہے، نہیں ہے تو پھر فکر کرنی چاہیے کہ اصل میں ایمان حقیقی موجود نہیں ہے، پھر اس کی حصول کی کوشش ہوگی. اللہ تعالی ہمیں ایمان و یقین کی دولت سے بہرہ مند فرمائے، اور اس کے عملی تقاضوں کو پورا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ مضمون آگے بڑھے گا اگلی مرتبہ اللہ کی توفیق سے. حالات حاضر کے حوالے سے چند باتیں تو بہت سی ہیں. ایک اسلامی نظریاتی کونسل کی طرف سے بعض سفارشات آئیں کہ مرد کو تین طلاقیں اکٹھی دینے پر سزا ملنی چاہیے. جو سفارشات انہوں نے پیش کی ہیں وہ بالکل صحیح ٹرو اسلامک ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن دو چیزیں ہیں جو بڑی قابل لحاظ ہیں. کیونکہ سیکولر عناصر کیا کہہ رہے ہیں کہ بات تو اچھی ہے، کیونکہ اس کو تو وہ بھی پسند کریں گے کہ اچانک غصے میں آ کر اور جو ہے وہ تین مرتبہ طلاق 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 تین فائر کر دیے، اور اس کے بعد جو ہے وہ سیپریشن ہو گئی، گھر بگڑ گیا. پتہ ہو کہ اگر تین اکٹھی طلاق دو گے تو سزا ملے گی، اس پر سزا ہے. اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نافذ کی تھی اور پوری امت نے اسے قبول کیا، اس پر اجماع ہے امت کا. تو چنانچہ یہ چیزیں سیکولر طبقات کو تو اچھی لگیں گی کہ ہاں آئندہ اس قسم کی حرکتیں نہ کی جائیں. اور یہ عورت کے ساتھ بھی زیادتی ہے اصولی طور پر. اور کسی وقت مرد جو ہے اچانک غصے میں آیا اور بغیر سوچے سمجھے طلاق دینی ہے تو سوچ سمجھ کر دی جاتی ہے کہ ہاں ہمارا نباہ نہیں ہو سکتا, اس پر غور کر کے, اور پھر وہ بھی پہلے ایک طلاق دو, اس کے بعد بیوی کو اپنے گھر میں رکھو, عدت وہاں پوری کرے تاکہ پھر ریکنسلیشن کے امکانات بھی رہیں. اسلام نے تو جو نظام دیا ہے وہ بہت ہی عادلانہ اور حکیمانہ, لیکن ہمارے ہاں اس لیے کہ اویئرنیس نہیں ہے. تو سیکولر لوگوں کو تو یہ بات اچھی لگتی ہے, لگے گی, لیکن ساتھ ہی وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کو فتویٰ دینے کا کوئی حق نہیں ہے, صرف سفارش کرے بس, وہ ہمارے اوپر ٹھونسے نہیں ہے. تو وہ اس پر صرف تبصرہ کرنا تھا کہ بہرحال یہ بات تو صحیح ہے کہ دستور میں اختیار نہیں دیا گیا آئیڈیالوجی کونسل کو کہ وہ اپنی جو بھی ان کی سفارشات ہیں وہ نافذ وہ نہیں کر سکتے. نافذ کرنے کا پروسیجر الگ ہے, لیکن سفارشات دینے کا اختیار ہے, بلکہ یہ ان کی ڈیوٹی ہے. یہ آئیڈیالوجی کونسل سن 73 کے دستور میں یہ بات طے کی گئی تھی کہ آئندہ 10 سالوں میں ملک کے تمام قوانین کو اسلامائز کر لیا جائے گا, اور اس سے کہیں پہلے یہ کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی یہ وجود میں آ چکی تھی, اور اس میں بڑے ٹاپ کے علماء اور تمام مکاتب فکر کے علماء کا ایک گروپ بٹھایا گیا تھا کہ وہ پاکستان میں موجود تمام قوانین کا ملکی سطح پر ہر لیول پر جائزہ لے کر اور پھر ان کے بارے میں رائے دیں, اور جہاں کہیں وہ پائیں کہ وہ اسلامی احکام کے خلاف ہیں پن پوائنٹ کریں اور اس کا متبادل تجویز کریں. ان بیچاروں نے اپنا کام سارا کر کے رکھا ہوا ہے, لیکن وہ کہاں ہے, کباڑ خانے میں ہے. اس لیے کہ ظلم کیا ہو رہا ہے کہ اس پر پھر ازرو آئین طے تھا کہ اس کو ڈسکس کیا جائے گا پارلیمنٹ کے اندر, اور پارلیمنٹ کے اندر اس کو ڈسکشن کے بعد پھر فیصلہ ہوگا کہ اس کو نافذ کرنا ہے یا نافذ نہیں کرنا. لیکن اس کے ساتھ جو مذاق ہوتا رہا وہ یہ ہے کہ کیسے پریزنٹ کیا جاتا تھا کہ بس کاپی دے دی کہ سفارشات یہ آئی ہیں, ہر ایک کی ٹیبل پر کاپی رکھ دی گئی اور پوچھا گیا سب کو مل گئی ہے, ہاں جی مل گئی, پریزنٹڈ, اوکے نیکسٹ آئٹم. اس پر کوئی ڈیبیٹ, کوئی گفتگو اور اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے جو پارلیمنٹ کا رول تھا, صفر تھرو آؤٹ. تو حقیقت میں یہ اس ملک کے اندر مذاق ہوتا رہا ہے. چنانچہ آج صورتحال کیا ہے, انہیں تو ٹاسک دیا گیا تھا کہ 10 سال میں یہ سارا کام کر لیا جائے, اور حکومت کے ذمے تھا کہ وہ تمام پھر اسلامائزیشن کے پروسیس میں تعاون کر کے اور تمام غیر اسلامی جو بھی قوانین ہیں ختم کر کے اسلامی قوانین نافذ کرے. لیکن آج بھی صورت یہ ہے کہ ہمارا پورا حکومتی نظام تمام محکمے انہی قوانین پر چل رہے ہیں جو انگریز نے 1893 میں بنائے تھے. اور آئیڈیالوجیکل کونسل جو ہے اسلامک آئیڈیالوجی کی, اس کے سفارشات کباڑ خانے کی زینت ہے. یہ ہے جو ظلم اس ملک کے اندر ہو رہا ہے. نچے میں نے چاہا کہ یہ آپ کے سامنے رکھ دوں. بہرحال اسی چیز کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ پبلک اویئرنیس بھی ہونی چاہیے. شادی جو ہے یہ ایک بہت اہم انسٹیٹیوشن ہے, اپنی جگہ ادارہ ہے. بنیادی علم دین بھی ہر ایک کو حاصل ہونا چاہیے کہ طلاق اگر دینی پڑ جاتی ہے تو پھر اس کا طریقہ بھی ہے, اور ظاہر ہے کہ جب پتہ لگے گا کہ ہاں 3 طلاق اکٹھی دینے پر سزا ہے تو پھر لوگ پڑھیں گے بھی, اور سزا نافذ بھی کی جائے تو پھر وہ شریعت کے تقاضوں کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے. ورنہ بس یہ ہے کہ سب کچھ غیر اسلامی زندگی ہم گزار رہے ہیں اور اسی میں ایک نکاح ہے. ہندوؤں کے ہاں وہ پھیرے پڑتے ہیں, ہمارے ہاں مولوی صاحب سے نکاح پڑھوایا جاتا ہے, اس کے علاوہ کوئی فرق ہی نہیں ہے. کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ ایک شوہر کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں, ان کے حقوق کیا ہیں, فرائض کیا ہیں, خواتین کے ایک مسلمان بیوی کے حقوق و فرائض کیا ہیں. کوئی کسی قسم کی کوئی ایجوکیشن ہے ہی نہیں الا ماشاءاللہ. یہ ساری اپنی جگہ ضرورت ہے, تب جا کے معاشرے کے اندر وہ رنگ پیدا ہوگا کہ جو مطلوب ہے. بہت سی باتیں ہیں جن پر تبصرہ کرنے کو دل کرتا ہے, ابھی اوباما کا جو بھارت کا دورہ ہو رہا ہے تو پاکستان کی وزارت خارجہ جو ہے اس نے جماعت الدعویٰ کے فنڈز یہ کہہ کر منجمد کر دیے کہ چونکہ یو این او نے اس تنظیم کو قدردم قرار دیا ہوا ہے اور پاکستان اقوام متحدہ کا ذمہ دار رکن ہے، لہذا فیصلے پر عمل درآمد کیا گیا ہے۔ یہ ہماری اصل میں وہ غلامانہ ذہنیت کہ اب عمادہ صاحب آ رہے ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے یہ کام بھی کر دو، یہ جس مقام پہ ہم کھڑے ہیں اسی کا اظہار ہے، اور ان چیزوں پر شرم آتی ہے ہمارے رویے کے اوپر۔ اب جماعت و دعویٰ کو اس لیے اب اس پر احساس منجمد کر دیے گئے، وہ تو بہت عرصے سے قدردم قرار دیا ہوا یو این او نے، کہ اب اوباما صاحب تشریف لا رہے ہیں برابر کی سرزمین پر۔ اسی طریقے کا معاملہ جو ہے وہ پاکستان کے بارے میں جو امریکہ کا رویہ ہے، جو ایک خبر کے مطابق کہ امریکی قومی سلامتی کے مشیر نے صحافیوں کو بتایا کہ ہمارے لیے یہ واضح کرنا اہم ہے کہ پاکستان اور بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات ایک دوسرے کی قیمت پر نہیں ہیں، بلکہ ہم دونوں ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہی وجہ ہے کہ صدر بارک اوباما دوسری مرتبہ بھارت کا دورہ کر رہے ہیں، تاہم وہ اس کی قیمت پر پاکستان کا دورہ کرنا نہیں چاہتے۔ امریکی صدر کے اس اقدام کا مقصد بھی یہی واضح کرنا ہے کہ امریکہ ان دونوں ممالک کا کوئی تقابل نہیں کر رہا۔ اب ظاہر بات ہے کہ وہ زبردست کا ٹھینگا سر پر جو وہ فرمائیں گے اس کے آگے ہمیں سر جھکانا پڑے گا، لیکن انتہائی لوجیکل بات۔ اگر آپ دونوں کو جو ہے وہ ایک دوسرے کی قیمت پر نہیں ہے جو ہے وہ ٹریٹ کرنا چاہتے اور برابر کے بنیادوں پر چل رہے ہیں، تو وہاں تو دو مرتبہ دورہ کر رہے ہیں اور یہاں آنے کا جو ہے وہ کوئی ارادہ ہی نہیں ہے۔ یا تو پھر دونوں کو رکھو، آپ نے استعمال کیا ہے فرنٹ لائن اڈائی، ہم آپ کے بنے رہے ہیں اور کتنا کچھ ہم نے قربانی آپ کے لیے دی ہے، اور آپ پاکستان کے ساتھ یہ سلوک ہے۔ لیکن چونکہ وہ مالک ہیں، آقا ہیں، اور ہم محکوم ہیں، ان کے غلام بنے ہوئے ہیں، لہذا ان کی غیر منطقی باتوں پر بھی ہمیں سواد کرنا پڑے گا کہ ٹھیک ہے جی، جو فرمایا آپ نے وہی درست ہے، اس لیے کہ اور کوئی چارہ ہمارے پاس نہیں۔ اوباما کا یہ بھی اعلان ہے، جہاں خطرہ محسوس ہوا امریکہ یک طرفہ کاروائی کرے گا، یہ سیدھا سیدھا فرعون وقت ہونے کا اعلان ہے، یعنی یو این اے کو بائی پاس کر کے ہم جائیں گے، کوئی حیثیت نہیں۔ وہ بھی خیر ویسے تو ان کی اپنے ہی ہاتھ میں ہے، لیکن وہ تو اس کا تردد بھی نہیں کیا جائے گا، اور ہم اپنے طور پر ہی جہاں محسوس کریں گے کاروائی کریں گے۔ یہ وہی اعلان ہے، انا ربکم الاعلا، جو فرعون نے کیا تھا۔ یہ ہے بہرحال اس وقت حقیقت ہے، مسلمان کمزور ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، اس کے دین کے ساتھ ہم نے بغاوت کی ہے، اس کی صدا ہمیں مل رہی ہے، چنانچہ یہ قوتیں ہمارے سر پر چڑھی ہوئی ہیں، اور ان کی ہر بات کے آگے ہمیں سر تسلیم خم کرنا پڑتا ہے، اور ذلت کے ساتھ جو ہے ان کی باتیں ماننی پڑتی ہیں۔ باقی صرف یہ حکومت پنجاب کا جو آرڈیننس آیا ہے، مینٹیننس آف پبلک آرڈیننس، اب یہ جو کچھ نیا سیٹ اپ بنا ہے 21ویں ترمیم کے بعد، اس کی تفصیلات تو میں پڑھنا بھی نہیں چاہ رہا، ضرورت بھی نہیں ہے، آپ نے پڑھ لی ہوں گی۔ بہرحال اس آرڈیننس کی مخالفت بھی جرم ہے، لہذا کچھ کہنا بھی سوچ سمجھ کر ہی ہوگا، لیکن اتنی سی بات ضرور میں چاہوں گا کہ یہ سامنے رکھی جائے کہ پاکستان کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ اس آرڈیننس کو اسلامک پرسپیکٹو سے بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کی کوئی گنجائش بنتی ہے اسلامی روح سے، اور جمہوریت کے پرسپیکٹو سے بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کی کوئی گنجائش بنتی ہے کہ نہیں بنتی، ورنہ پھر پاکستان کا نام بدل دو، سیدھی سی بات ہے۔ تو گردن زدنی تو قرار پائیں گے اس کے خلاف اگر بات کریں گے، لیکن اتنا تو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ذرا خود جھانک کر دیکھ لو، یہ اگر اسلامی جمہوریہ پاکستان اسلامی اصولوں سے ہم آہنگ ہے، کسی اعتبار سے جمہوریت کے جو آج کے مروجہ اصول ہیں ان سے ہم آہنگ ہے، ورنہ تو ٹھیک ہے بھائی، گویا اس کے اندر خود اعتراف ہے، کوئی شخص اس پر اعتراض نہیں کر سکتا، دل کا چور پہلے سے موجود ہے۔ تو بہرحال اب یہی ہونا ہے، جب امریکہ کے نیچے غلام بنے ہیں تو پھر اس کے بعد غلامی در غلامی ہمارا اب مقدر بن چکی ہے. اللہ تعالی ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائے، اور ہمارے حکمرانوں کو بھی آنکھیں کھولے کہ کس رخ پر وہ جا رہے ہیں، بجائے اس کے کہ دہشت گردی کے اسباب پر ہوں ہم دیکھیں اس کے جو ہے اس کا تدارک کریں، ہم اور ہی خطوط کے اوپر چل پڑے ہیں جس کا نتیجہ جو ہے وہ کچھ اچھا نظر نہیں آ رہا. اللہ تعالیٰ اس ملک کی خیر فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.